وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. الشيخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے تھے، اور اللہ تعالی کی محبت میں انہوں نے بلخ کی سلطنت قربان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا ایک ایسا مزہ عطا فرمایا کہ بادشاہت کو اللہ کی محبت پر فدا اور قربان کر دیا. اوپر کر لیں. اس دن آپ کے ساتھ آئے تھے نا؟
جی، عمران بھائی.
تو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ انہوں نے آدھی رات کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سلطنت فدا اور قربان کی. تھوڑا سا آپ سامنے ہو جائیے گا، ایسے جی نظر آتے تھے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو شاہی لباس اتارا، اور شاہی لباس کو اتار کر فقیری کا لباس پہنا، اور جس وقت یہ شاہی لباس اتار کر فقیری کا لباس پہن رہے تھے، اس کو میرے مرشد اور میرے شیخ اس کا نقشہ کھینچا کہ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، اور جاہے شاہی فقر میں رو پوش ہے. یعنی جاہی یعنی شاہانہ جو عزت ہے وہ فقیری کے اندر چھپا لی. جاہے شاہی فقر میں رو پوش ہے. کیوں؟ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، اور جانے سلطہ جانے عارف ہو گئی. رضا اللہ تعالی کی محبت میں انہوں نے سلطنت قربان کی. آدھی رات کو سلطنت سے نکل پڑے. اللہ تعالی نے یہ جذب کی دولت ان کو عطا فرمائی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگل میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اکرام میں جنت سے بریانی بھیجی. اس سے پورا جنگل مہک گیا اس کی خوشبو سے. وہیں پر ایک مجذوب رہتا تھا جو پہلے گھاس کھودتا تھا اور گھاس کو بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا، اور باقی جو وقت ملتا تھا وہ اللہ کی یاد میں گزارتا تھا. تو اس نے وہ 10 برس سے وہاں رہتا تھا. اس نے ایک دعا مانگی کہ اللہ میاں، میرا جو اتنا وقت گاچھ چھیلنے میں اور گھاس کو کاٹنے وغیرہ میں اور بیچنے میں لگتا ہے، اگر آپ میرے لیے چٹنی روٹی کا انتظام کر دیں تو اس وقت کو بھی میں آپ کی یاد میں گزار دوں. اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرما لی، اور اس کو 2 وقت چٹنی روٹی ملنے لگی. اب جو اس مجذوب نے دیکھا کہ میں اتنا سینئر اور پرانا، مجھے مل رہی ہے چٹنی روٹی، اور یہ نیا ریکروٹ اور رنگ روٹ، اس کے لیے آئی ہے بریانی. تو اس نے کہا، اعتراض نہیں کیا، اس نے کہا: اللہ میاں، پرانے کو آپ کھلاتے ہیں چٹنی روٹی، اور نئے کو نئے کو دے رہے ہیں بریانی. آپ کے اس میں کیا راز ہے؟ بات آئی کہ اے مجذوب تو نے ہمارے راستے میں کل کیا فدا کیا؟ چار آنے کا کھرپا گھاس چھیلنے والا اور آٹھ آنے کی جھبیا گھاس کی وہ ٹوکری جس میں گھاس رکھی جاتی ہے. کل بارہ آنے تو نے ہمارے راستے میں فدا کیے. جو دس برس سے میں تجھ کو چٹنی روٹی دے رہا ہوں یہ بارہ آنے تیرے دیکھ تو نے بارہ آنے فدا کیے, اس کے بدلے میں دس برس سے تجھے روٹی مل رہی ہے. اور جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بریانی کھلائی ہے, تو نے ہمارے راستے میں بارہ آنے فدا کیے. اور یہ جو شخص جنگل میں آیا ہے جس کو تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بریانی بھیجی ہے, اس نے ہمارے راستے میں بادشاہ فدا کی ہے, شاہی عزت کو چھوڑا ہے, شاہی قالین کو چھوڑا ہے, شاہی کھانوں کو چھوڑا ہے, شاہی سلوٹ کو چھوڑا ہے, ریڈ کارپیٹ ریسیپشن کو چھوڑا ہے, شاہی سلامی کو چھوڑا ہے. یہاں پر میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, پھر تو ہے لذت روحانی قرب کا شربت لاسانی. اور میرے مرشد فرماتے ہیں تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. ایک بندہ اللہ کے راستے میں جیسی قربانی کرتا ہے, دیکھیے آپ ہمارے بھی سوچیں, دفتر میں دو ملازم ہیں, دفتر کے جو ٹائمنگ ہے آفس جو ٹائمنگ ہے وہ 9 to 5 ہے. ایک دونوں ملازم آئے 9 بجے دفتر میں پہنچ گئے, 5 بجے ایک ملازم اٹھا اور وہ چلا گیا, اس نے اصول کے خلاف نہیں کیا, بالکل صحیح کیا نا کہ نہیں کیا. دوسرا ملازم 5 بجے نہیں گیا بلکہ اپنے باس اپنے مالک کے پاس گیا کہ جناب کوئی کام ہے تو بتائیے. سیٹھ صاحب نے کوئی کام بتا دیا, اس نے وہ کام کیا, کام کرتے کرتے 7 بج گئے, اس نے کہا اب تم جاؤ, چھٹی ہو گئی. روزانہ کا اس کا یہی معمول. ایک ملازم 9 to 5 اپنی پوری ڈیوٹی کر رہا ہے اور دوسرا 9 to 5 نہیں بلکہ 5 پر کچھ پلس بھی کرتا ہے, ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے, اضافی وقت دیتا ہے. وہ جو ملازم ہے 9 to 5 والا وہ بیمار ہو گیا, اس نے کہا سر میں بیمار ہوں کچھ میری مدد کر دیجئے. سیٹھ کہتا ہے بھائی تمہاری تنخواہ جو مقرر ہے وقت کے حساب سے تم آتے جاتے ہو, تمہاری وہ تنخواہ تمہیں مل رہی ہے, اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وہ اپنے اصول میں ٹھیک ہے کیونکہ میڈیکل کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جی ہم آپ کو میڈیکل بھی دیں گے. وہ جو ملازم ہے جو 9 to 7 or 8 تک بیٹھتا ہے وہ بیمار ہو گیا, وہ سیٹھ صاحب سے بیماری کے میڈیکل کے پیسے نہیں مانگے گا بلکہ سیٹھ صاحب خود جائیں گے ہاسپٹل, کہیں گے دیکھو یہ رکھو اپنا علاج کروا لینا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کیوں؟ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ایک آدمی کا رابطہ, ایک ملازم کا رابطہ اپنے سیٹ کے ساتھ ضابطے کا ہے اور دوسرے کا معاملہ اپنے سیٹ کے ساتھ رابطے کا ہے. ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے, رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے, ٹکر والے کو ٹکر اور شکر والے کو شکر ملتی ہے. اب آپ تصور کریں ایک آدمی جو ہے 5 وقت کا نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, وہ فرائض واجبات سنت موقع دا. رمضان شریف کے روزے فرض ہے, رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے, جتنی زکات فرض ہے اتنی زکات کے حساب کر کے زکات دے دیتا ہے, حج فرض ہوا حج کرایا. یہ بندہ ہے. اور ایک بندہ وہ ہے فجر کی نماز پڑھی, اشراق تک مسجد میں بیٹھ گیا، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، دعائیں، اشراق کی نماز پڑھی، اب مسجد سے باہر نکلنا ہے. ظہر کی نماز کے وقت ہوا، اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ گیا، پہلے نفل پڑھ لیے، پھر سنتیں پڑھ لی، نماز ختم ہوئی، سنت بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، پھر کوئی چلو تھوڑا قرآن پاک پڑھ لوں. عصر کی نماز کا وقت آیا، ابھی اذان ہوئی نہیں، پہلے مسجد پہنچ گیا، پھر سنتیں پڑھ لوں. نماز کے بعد کچھ اور معمولات ذکر کیے، کوئی درس بیان ہے اس میں شریک ہوا، چلا گیا. اسی طرح مغرب میں، یعنی فرائض واجبات سنت موقعہ کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے وہ. اور ایک روزہ رمضان شریف کا رکھا، اس نے کہا کہ چلو شوال کا مہینہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان شریف کے روزے رکھے، ثم اتبعہ، یعنی اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے والا. اس نے کہا چلو شوال کے چھ روزے بھی رکھوں. پھر اس نے سوچا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے پیر، اور کبھی کبھی پیر جمعرات کا روزہ رکھ لوں. کبھی آیا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایام بیس، یعنی تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں جو چاند کی تاریخیں ہیں، ان کے حساب سے بھی روزہ رکھ لوں. زکات کا وقت آیا، زکات ادا کی، پتا چلا جی ایک مسجد بن گئی ہے، وہاں مسجد میں پیسہ لگا دیا. پتا چلا جی مدرسہ ہے، ضرورت ہے، چلو بھائی ہم بھی اپنا پیسہ زکات کے علاوہ تعمیر ہوئی، چلو اس میں لگا دیا. کسی کا پتا چلا جی فلاں بیمار، اس کے لیے کچھ پیسہ دے دیا. پتا چلا کہ جی کسی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ دے دیا. پتا چلا کوئی بیوہ ہے، اس کی مدد کر دی. کوئی آدمی مقروض ہے، اس کا قرضہ ادا کروا دیا. ایک دفعہ حج کر کے آیا، اس نے کہا اللہ کے گھر کی بار بار حاضری ہو، چلو ایک دفعہ اور حج کر لو. تو اب آپ دیکھیے، ایک بندہ اللہ تعالی کی بندگی ضابطے کے مطابق کر رہا ہے، اور ایک بندہ اللہ تعالی کی بندگی میں ترقی کی فکر اور کوششوں کے اندر ہے. تو آپ سوچئے، کیا دونوں بندے برابر ہوں گے؟ اللہ تعالی کے ساتھ دونوں بندوں کا معاملہ چونکہ جدا ہے، تو کیا اللہ تعالی کا ان بندوں کے ساتھ معاملہ جدا نہ ہوگا؟ صحیح ہے جناب. تو ایک بندے جس نے اللہ تعالی کے لیے اتنی قربانی دی کہ بارہ آنے فدا کیے، اور ایک شخص نے بادشاہ چھوڑی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھائی؟ فرق ہے کہ نہیں؟ عزت کا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیے، ایک آدمی گناہ سے بچنے میں، مثلا اس کا دل چاہ رہا ہے کسی عورت کو دیکھنے کو، اس نے نظر نیچے کی، کوئی تکلیف نہیں، نظر بچائی، آگے بڑھ گیا، کوئی تکلیف نہیں، اجر ملے گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ گناہ سے بچا. اور ایک آدمی کا مزاج اتنا رومانٹک ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے میں سب عورتوں کو، سب حسینوں کو دیکھوں. اب عورت سامنے آئی، نظر نیچی کرتا ہے، نظر نیچی کرتے ہی ایسا لگتا ہے کہ دل پر زلزلہ طاری ہو گیا، اس کو ایسا لگا کہ میں مر جاؤں گا، گھٹن اتنی زبردست ہوئی کہ ہائے، آہ دل سے نکل گئی اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس اللہ کے بندے نے اللہ تعالی کی دیدار خوشی کی خاطر سے اس تکلیف کو برداشت کر کے نظر نیچی کر لی، لیکن اس عورت کو نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیے، ایک آدمی کو تکلیف ہوئی مان لیجیے 10 ڈگری، اور ایک آدمی کو تکلیف ہوئی 90 یا 95 ڈگری، دونوں برابر ہوں گے؟ کیوں؟ شدت تکلیف کا فرق ہوا، اجر بڑھ گیا. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے جو ان کا اعزاز اور اکرام فرمایا، کیوں؟ سلطنت چھوڑنا، شاہی سلوٹ چھوڑنا، شاہی عزتوں کو چھوڑنا، شاہی آرام، شاہی جو ہے کتنی ساری چیزیں ہیں، اس کو چھوڑنا، اور ایک آدمی نے چٹنی روٹی، کتنا فرق ہے. پتا چلا ہر آدمی کی چونکہ کیفیت فداکاری میں فرق ہوتا ہے، لہذا عنایت و مہربانی میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ تعالی نے مقام کیا دیا؟ ایک مقام تو یہ ظاہر ہوا. اب دوسرا دیکھیے، مشکات شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی شرح محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو ہرات افغانستان کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں وہ مرکز تھا علم کا، اور ان کا انتقال ہوا مکہ شریف میں، اور مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلا میں دفن ہوئے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی لکھتے ہیں کہ زرتو قبر ملا علی قاری فالحمد للہ تعالی علی ذالکہ، کہ میں نے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، محدث عظیم، فقیہ عظیم، عالم کبیر، مجتہد وقت. وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی میری پریشانی ہوتی ہے، تو میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر زیارت حاضری دیتا ہوں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ میرا استاد تیرا پیارا مقبول بندہ ہے، اس کے صدقے میں میری فلاح حاجت کو پورا فرما دیجئے. آپ نے صاحب، لہذا اللہ والوں کی قبر پر جانے کا طریقہ یہی ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں ڈھول باجا نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور وہاں جائے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ آپ کا مقبول بندہ ہے. وہاں کچھ نیند کا غلبہ ہے کیا؟ اچھا، یا لذت کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کی لذت سے میری لذت میں کمی آ رہی ہے. اچھا، جزاک اللہ جزاک اللہ، کیونکہ آپ کی نگاہوں کا عالم یہ ہے. میں کشو، سنیے شعر سنیے مولانا، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کی قبر پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا کہ وہاں پہ کوئی منکر نہ ہو، نافرمانی گناہ نہ ہو، ڈھول تماشا بازا نہ ہو، آپ حاضری دے سکتے، منع نہیں. وہاں جا کر کیسے دعا مانگے؟ یا اللہ میرے گمان میں یہ آپ کا پیارا اور مقبول بندہ ہے، اس کے صدقے میں میری فلاں فلاں حاجت کو پورا فرما دیجئے. صحیح ہے نا جی؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیکھیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی کتاب مشکات شریف کی شرح مرقات المفاتیح، 11 جلدوں میں ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، عربی زبان میں ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ، لیکن یہاں ایک میرے مرشد کی ایک بات اور یاد آئی، فرمایا کہ اگر سلطان ابراہیم ابن ادھم صرف بادشاہ ہوتے، کیا ان کا تذکرہ حدیث شریف کی کتابوں میں ہوتا؟ یہ نعمت ان کو کس لیے ملی؟ اللہ پر فدا ہونے کی برکت سے. وہ اگر وہ بادشاہ ہوتے تو کیا ان کا تذکرہ اس وقت مسجد میں ہوتا؟ کہ ان کے واقعے سے اللہ تعالی کی محبت اور تعلق سکھایا جا رہا ہے. یہ نعمت ملتی ایک بادشاہ سے؟ یہ نعمت کیوں ملی؟ انا اللہ و انا الیہ راجعون. یہ نعمت اس لیے ملی کہ سلطان نے سلطنت کو اللہ پر فدا کیا. اب واقعہ سنیے. سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان شراب پی کر قے کر کے بے ہوش پڑا ہے. سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی اور وہ آگے بڑھ گئے. افسوس ہوا کہ ہائے، جو جوانی اللہ پر فدا ہوتی، یہ اس جوانی کو کس نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. سلطان کے دل سے ایک آہ نکلی، آگے بڑھ گئے. پھر خیال آیا کہ میرے دوست کا بندہ ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے. واپس پلٹے، پانی لے کر آئے، اس سے اس کی قے کو صاف کیا، جو پانی لگا اس کو ہوش آ گیا. اس نوجوان نے دیکھا کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا اللہ والا اور مجھ جیسے گناہگار کی قے کو صاف کیا. بس وہ رونے لگا. اس نے کہا حضرت آپ اللہ والے اتنے اللہ کے پیارے اور مقبول بندے اور مجھ جیسے گنہگار کی شراب کی قے کو صاف فرمایا. بس حضرت آپ کے اس واقعے نے اور اس اخلاق نے میرے دل کو نرم کر دیا. ہاتھ بڑھائیے میں ابھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. واللہ لا اشرب خمرا ابدا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. ملا علی قاری فرماتے ہیں ادھر اس نے توبہ کی, ادھر سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ پر یہ راز منکشف ہوا کہ یہ شخص اس زمانے کے جو بڑے درجے کے اور اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں اس کا بھی ان میں شمار ہو گیا. کہتے کہ خواب میں ان کو یہ ہوا کہ یا اللہ یہ جو مرتبہ اس شخص کو ملا یہ مرتبہ تو بڑے بڑے مجاہدات بڑی ریاضات بڑی عبادات کے بعد اور بڑی محنتوں کے بعد ملتا ہے اور اس شخص کو یہ مقام اتنی جلدی مل گیا. آواز آئی سبحان اللہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آواز آئی اے سلطان حیران کیوں ہوتا ہے. انت غسلت وجهه لاجلی. تو نے اس کا چہرہ دھویا میری خاطر سے. فغسلت قلبه لاجلی کا. میں نے اس کا دل دھو دیا تیری خاطر سے. یہ اللہ تعالی نے ان کو مقام عطا فرمایا. اس پر میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی ان کے پاس کے بیٹھنے والوں پر کیا کرم نوازیاں فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اسی لیے کسی اللہ والے کی صحبت کو لازم پکڑ لو. جب تم کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق کرو گے تو اللہ تعالی جو عنایت و مہربانیاں اپنے دوستوں پر فرماتے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے بھی محروم نہیں رہتے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اکابر علماء اولیاء اللہ میں سے ہمارے بڑے شخص نے کہا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ حضرت تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لیں. انہوں نے کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد ہماری قبر کسی اللہ والے کے پاس بن جائے تو سبحان اللہ. کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتی اللہ والے کے پاس بیٹھنے اور یا ان کے پاس قبر ہو جائے تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے, کچھ نہیں فرمایا. حضرت ایک مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو وہی شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ حضرت کو پنکھا جل رہا تھا. پہلے زمانے میں دیوار کے پنکھے ہوتے تھے, رسی سے کھینچتے تھے اور اس سے وہ کپڑا ہلتا تھا. بہرحال اگر وہ پنکھا بھی ہو چٹائی کا جو بنا ہوتا ہے تو وہ حضرت کو پنکھا جل رہا تھا. ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم کس کو پنکھا جل رہے ہو؟ عرض کیا حضرت آپ کو. فرمایا تم پنکھا تو مجھے جل رہے ہو, میرے پاس بیٹھنے والوں کو ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں؟ کہا حضرت آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ہوا لگ رہی ہے. فرمایا تمہاری نیت کس کی ہے؟ کہا حضرت میری تو نیت صرف آپ کی ہے, پاس بیٹھنے والوں کی نہیں ہے. فرمایا لیکن اس کے باوجود پاس بیٹھنے والوں کو ہوا مل رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جی حضرت ان کو بھی مل رہی ہے. فرمایا بس یہی بات ہے تمہارے سوال کے جواب کا. تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے اولیاء پر اپنی رحمت عنایت نازل فرماتے ہیں اور ان کے پاس کے بیٹھنے والے ان رحمتوں سے محروم نہیں رہتے. اگر ہمارے ہاں کوئی معزز مہمان آئے, مان لو کسی بڑے عالم کی ہم دعوت کریں, تو ہر انسان محبت کی وجہ سے اپنی حیثیت کے موافق اچھا اور بڑھیا کھانا پکانے کی فکر کرتا ہے. اس کے ساتھ مان لے ڈرائیور ہے, اس کا خادم شاگرد بھی ہے. اب ظاہر بات ہے ڈرائیور خادم اور شاگرد کی ہماری نظر میں وہ حیثیت نہیں ہوتی جو صلی اللہ علیہ کی ہوتی ہے, لیکن ہم جو اس اللہ والے کو کھلائیں گے اس کے ڈرائیور اور خادم کو بھی وہی کھلائیں گے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا جناب, جو معزز مہمان کو کھلائیں گے اس کے ساتھ آنے والوں کو بھی وہی کھلائیں گے, اور اگر اس کے ساتھ آنے والے کبھی اکیلے آ جائیں تو وہ چیز نہیں ملے گی. پتا یہ چلا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی جب ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ خصوصی معاملہ کرتے ہیں, تو بس یہی راز سمجھ لیجئے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے والوں کے پر اللہ تعالی اپنے کرم سے. ایک بات یاد آئی, علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر, فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ تعالی اپنے اولیاء کے قلوب پر نظر شفقت اور نظر عنایت اور نظر رحمت فرماتے ہیں, اور اس وقت جو لوگ ان کے دل پر ہوتے ہیں وہ رحمت ان پر بھی پڑتی ہے. اس سے سوچ رہے کہ اللہ والوں, اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کسی اللہ والوں سے اتنی محبت کرو کہ ان کے دل میں ایک سیٹ بنا لو, اتنی محبت ہو کہ ان کے دل میں سیٹ بنا لے. یہ اس طرف کے پنکھے نہیں چلتے تو ایک کام کرتے نا, ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اب آپ بھی قریب قریب آ جائیں گے, کچھ تو پنکھا ملے گا. آئیے ادھر چلتے ہیں. ہاں سب ڈال لیں ایسے ہی, چلو کچھ تو پنکھا ملے گا نا, مل جل کے کام چل جائے گا, کہ اس پنکھے کا تو ہمیں بھی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, کیا رہے اور پیچھے کرو بس. چلو ماشاء اللہ, دیکھیے نا مل جل کے کام ہو جائے گا, اور کیا, کچھ ہمیں ہوا کچھ آپ کو ہوا, ماشاء اللہ. آئیے مولانا, اب دیکھیں نا مل جل کے کام ہو گیا, کچھ ہمیں کچھ آپ کو, اب یوں کریں اب قریب قریب آ جائیں اوپر, تاکہ جو ہے زیادہ سے آپ حضرات بھی اگر اندر آگے آ جائیں. اچھا وہ بھی پنکھا چل رہا ہے, چلو کچھ حضرات ادھر بیٹھ جائیں, وہ پنکھا چل رہا ہے, کچھ حضرات ادھر قریب کو ہو جائیں, اور آگے آ جاؤ, اور آگے آ جاؤ, چپک جاؤ. ماشاء اللہ, کچھ گزارا ہے جناب, ماشاء اللہ. دیکھیے نا مل جل کے کام ہو گیا الحمدللہ. آپ سے پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی نا یہاں پر, آپ کی شکل جانی پہچانی لگ رہی ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ, تو وہاں کی شکل سے مجھے کچھ لگا کہ پچھلی گزشتہ سفر میں ان سے ملاقات ہوئی. تو میرے پیارے دوستو, میرے مرشد فرماتے کہ کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنا لو. اس لیے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دعا کا کرانا سنت ہے, سنت ہے, دعا کی درخواست کرنی چاہیے, لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایک ہے دعا کا کرانا اور ایک ہے دعا کا لینا. فرق ہوتا ہے نا, جیسے انسان اپنے ماں باپ سے ایک تو کہے کہ جی دعا کریں, اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اتنی خدمت کی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت دعا دیتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں کہ ہوتا. تو یہ ہے دعا لینا, ایک ہوتا ہے دعا کرانا, ایک ہوتا ہے دعا کا لینا, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب دعا کا لینا کیا ہے, ایک واقعہ میرے مرشد کا سنیں, اگر دوسرا ہوا کوئی اور بھی یاد آ جائے گا, بڑے بڑے واقعات ہیں. میرے مرشد نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 17 برس پائے, اور حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ آخر زمانے میں ایسے صاحب فراش ہو گئے تھے, اس وقت میرے شیخ نے اپنے مرشد کا پخانہ تک اٹھایا, اور میرے مرشد عالم یہ تھا کہ حضرت کے والد صاحب زمیندار تھے, زمینداری کرتے تھے, اکلوتا بیٹا, 4 تو ملازم حضرت کے چہلانے خدمت پر مامور تھے, 4 ملازم تھے. ایسا جو ناز و نیام میں پلا ہو, اب آپ بتائیے کسی کا استنجا دھلا سکتا ہے, ایسے ناز و نیام میں کیا پلا. ہم جیسے عام لوگ بھی کبھی بیوی کہہ دے کہ ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ذرا بچے کا استنجا دھلا دو, کہیں گے الٹی تو کر لیں گے, یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی محبت عجیب چیز ہے, اللہ کی محبت میں ان حضرات نے اپنے بزرگوں کی ایسی خدمت کی کہ اللہ اکبر. حضرت نے پخانا اٹھایا, دھو کر جب واپس آئے تو حضرت پھول پوری, میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت تھی. حضرت فرماتے کہ مجھے لگا پتہ نہیں میرا شیخ مجھ سے خوش بھی ہے کہ نہیں. فرماتے کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا, مولانا آئیے آگے آ جائیے, آئیے آئیے, یہ دیکھیے, ہاں دیکھو تم تھوڑا سا پیچھے ہٹو, ماں شریف صاحب آپ بھی آگے ہو جائیں, آپ بھی آگے ہو جائیں, اور ماں شمس الحسن آپ بھی آگے ہو جائیں, تھوڑا سا ادھر کھسکو تھوڑا سا, دیکھیں دھکا نہیں لگانا پیچھے, پیچھے گاڑی ہے, ہاں ڈینٹ نہ پڑے. اب مولانا آپ ادھر ہو جائیں, بس ماشاء اللہ. کہیے جناب. تو میرے مرشد فرماتے کہ حضرت کی کیفیت عجیب تھی. آپ چھپیے گا نہیں, مجھے دیکھتے رہیے گا, ہاں مجھے دیکھتے رہیے گا, چھپیے گا نہیں. تو حضرت فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ میرا شیخ پتہ نہیں مجھ سے خوش بھی ہے کہ نہیں. فرماتے میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھ سے خوش بھی ہیں کہ نہیں. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا میں تم سے بہت خوش ہوں. حضرت فرماتے کہ میں نے دیکھا بابا جی سے خوش ہے. فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی محبت اور تعلق اور نسبت عطا فرما دے. فرمایا وہ تو تمہیں مل چکی. تو فرماتے حضرت فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے, اپنی محبت کے نشر کے لیے مجھے قبول فرما لے. میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کے سوتےلے والد بھی تھے. فرمایا جاؤ اپنی والدہ کو بلاؤ. والدہ آئیں, اب حضرت میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے, بس حضرت کی آہ کی آواز تھی اور آنسو تھے. فرمایا اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے شیخ نے میرے لیے کیا دعا مانگی. 20-25 منٹ تک حضرت اشک بار آنکھوں سے دعا مانگتے رہے. فرمایا مجھے کچھ نہیں پتا حضرت نے کیا مانگا. پھر حضرت نے شعر پڑھا, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کام بڑے بڑے علماء بڑے بڑے حضرات حضرت کے سامنے اللہ کی محبت سیکھ رہے, سارے عالم میں حضرت کا فیض. اللہ اکبر. فرمایا یہ ہے دعا کا لینا, ایسے دعا لی جاتی ہے خدمت اور محبت سے. تو سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے وہ نوجوان وہ شراب پینے والا ایک آن میں چھلانگ لگا کر کہاں پہنچا. فرمایا یہ اللہ والوں کی صحبت کا راز. اب میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے سلطنت کو چھوڑا اور اللہ کے نام پر سلطنت فدا کی. اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت میں ایسا عظیم الشان عطا فرمایا. اور یہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, امام صاحب کے بھی شاگرد. میں کہ اگر سلطنت نہ چھوڑتے آج ان کی عزت ہوتی کہ مسجدوں میں تذکرہ, حدیث شریف کی کتاب میں ان کا ذکر, بلکہ ان کا واقعہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر بھی لکھا, تفسیر کی کتاب میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ اللہ پر فدا ہونے کا انعام. اور وہ واقعہ بھی کیا ہے, انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجئے, یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آئے. اور یاد رکھیے گا کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی ولی اللہ کوئی پیر معصوم نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو محفوظ فرما دے، یہ الگ چیز ہے. معصوم اور چیز ہے، محفوظ اور چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی ایسی حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے. سمجھ میں آ رہی جناب؟ اس لیے معصوم کوئی نہیں ہوتا، محفوظ ہو سکتے ہیں اللہ والے. اس لیے اللہ والوں کے بارے میں معصوم کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے معصوم بنا دے. ایک تقریباً میرے مرشد فرماتے کہ 30 برس تک یہ دعا مانگی. ایک دن آواز آئی، کل الناس یسألوننی العصمۃ. اے سلطان ابراہیم ابن آدم، سارے انسان مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں معصوم بنا دے. اگر میں نے سب کو معصوم بنا دیا تو فمن یتکرم ومن یتفضل، تو میں اپنا کرم کس پر جاری کروں گا، میں اپنا فضل کس پر جاری کروں گا، سبھی معصوم ہو جائیں گے. تو وہ جو گنہگار بندہ اشک بار آنکھوں سے، ندامت بھرے دل سے میری بارگاہ کے اندر دعا مانگتا ہے، تو جو عنایت و مہربانیاں میں اپنے اس گنہگار بندے پر کرتا ہوں، یہ عنایت و وہ مہربانی ایسی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے. علامہ علوسی نے حدیث شریف سورہ انا انزل اللہ کے تحت میں لکھی. میرے مرشد یہ حدیث شریف سنایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، گناہگاروں کا آہ و نالہ مجھے سبحان اللہ کہنے والوں کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایک آدمی سبحان اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، اور ایک آدمی اشک بار آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ اور درد بھرے دل سے اللہ سے فریاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس کا زیادہ مقام ہے؟ عجیب. رونے والا ان کو پسند ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر نہ گریت چرخ کہ خندت چمن، اگر آسمان روئے گا نہیں تو باغ میں پھول کیسے کھلیں گے، چمن کیسے شاداب ہوگا. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ روئے تو ٹھیک، اگر نہ روئے تو دائی کیا کرتی ہے، پاؤں سے پکڑ کر بچے کو الٹا کر کے تھپا تھپ تھپا تھپ اس کی پیٹ پر لگاتی ہے تھپڑ، اور بچہ رونے لگتا ہے. عجیب بات ہے، بچہ روتا ہے سب ہنستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے کا رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. اگر بچہ روئے گا نہیں نا، وہ زندہ نہیں رہے گا. صحیح کہہ رہا ہوں نا جناب؟ عجیب بات دیکھیے، بچے کا رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. آہ میرے پیارے مرشد، میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ بچے کا رونا اس کے جسمانی حیات کی علامت ہے، بندے کا رونا اس کی ایمانی حیات کی علامت ہے. اور عجیب یاد یہ، بچہ روتا ہے ماں کی چھاتی کے اندر خون ہوتا ہے، بچے کے روتے ہی وہ خون دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے اور جوش مارنے لگتا ہے. آہ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بچے کے روتے ہی خون جو ہے وہ دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور ماں بچے کو دودھ پلانے پر مجبور ہوتی ہے، اور شفقت غایت شفقت سے اور غایت محبت سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. فرماتے ہیں بندہ روتا ہے تو اس بندے کے لیے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلسل برسے، اس بندے کے روتے ہی وہ عذاب عنایت و مہربانی رحمت اور شفقت سے تبدیل ہو جاتا ہے. بندے کا رونا ایمانی حیات کی علامت ہے. تو فرمایا پیارے میرے پور مرشد، میرے شیخ نے، کہ سلطان ابراہیم ابن آدم نے سلطنت کو ترک کیا، اور مان لو نہ چھوڑتے، سلطنت نہ چھوڑتے تو کیا ہوتا؟ ایک دن چھوٹتی نہیں چھوٹتی. اب یہاں حضرت کا مضمون اسی مضمون کے لیے ساری تمیز تھی. یہ توہ جو گرم کرنا تھا اب اس مضمون کے لیے جو اب آ رہا ہے، یہ سارا توہ اسی لیے گرم کیا، اب اس کی روٹی ڈالنی ہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، یہ مضمون اگر ہمارے قلب و جان میں اتر جائے ہماری بندگی آسان ہو جائے گی. میرے مرشد فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے تاریک سلطنت، اور میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، ذرا الفاظ بھی کیا کروں، میں مجبور ہوں بعض جگہ پر. ایک ہوتا ہے متروک سلطنت. تاریک سلطنت جیسے سلطان ابراہیم ابن ادھم سلطنت کو چھوڑ دیا، اور اگر نہ چھوڑتے تو متروک سلطنت بنتے. کیا مطلب؟ سلطنت ان کو لات مار کر نکال دیتی. یعنی اگر کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت کو نہ چھوڑنا چاہے، ایک دن چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی؟ لہذا جس وقت وہ بادشاہ چھوٹے گی وہ کہلائے گا متروک سلطنت. اور ایک بات یاد رکھیں، عزت متروک سلطنت کی نہیں ہوتی، عزت تاریک سلطنت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ ایک آدمی بادشاہ سے چپٹا رہے، چھوڑے نہیں، اس کو عزت نہیں ملتی. اور ایک آدمی بادشاہ کو خاطر میں نہ لائے، چھوڑ دے، اس کو پیش کرے نہ لے، عزت اس کو ملتی ہے نا جناب. تو ایک ہے تاریک سلطنت، ایک ہے متروک سلطنت. اب میرے مرشد کا مضمون دیکھیے، فرماتے ہیں ایک ہے تاریک معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑنے والا، اور ایک ہے متروک معصیت جس کو گناہ چھوڑ دے. کیا مطلب؟ گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ کرنے کے لیے مال ہے، گناہ کرنے کا موقع ہے، گناہ کرنے کے اسباب ہیں، لیکن اللہ تعالی کی محبت میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی خاطر اپنے دل کو توڑتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی گردن سے اللہ تعالی غلامی کا طوق کو نکال کر اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کے تاج کو سجاتے ہیں. یہ کون ہے؟ تاریک معصیت، یعنی اس نے گناہ چھوڑ دیا. اور ایک وہ ہے، ایک زمانہ آئے گا مال نہیں بچا، جوانی بڑھاپے سے تبدیل، گردے میں پتھری ہو گئی، کوئی اور بات ہوئی، گناہ کی طاقت ختم. اب اعلان، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اعلان کر رہا ہے اب میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، مری میں مال روڈ نہیں جاؤں گا، کیسی برف باری ہو میں مال روڈ جا کر حسینوں کا مال نہیں دیکھوں گا، اب میں فلم نہیں دیکھوں گا، اب میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا. مردہ اعلان کرے، اب میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا، اب میں کوئی جماعت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، زکات پوری دوں گا. اب اس کو کچھ فائدہ ہے؟ یہ ہے متروک معصیت. اور یہ بندگی کی، یہ مردہ نہیں زندہ ہے لیکن گناہ کے قابل نہیں رہا، یہ بندگی کی انتہائی گھٹیا قسم ہے. گناہ کی طاقت نہیں، آپ کہہ رہے گناہ نہیں کر رہا، یہ بندگی تو ہے کہ چلو. اب بھی میرے مرشد نے سنایا کہ ہمارے ایک عزیز تھے، کیا ٹائم چاہ رہا مانا؟ ٹھیک ہے، وہاں دیکھ لیا میں نے تقریباً. ہمارے ایک عزیز، میرے مرشد نے فرمایا ہمارے ایک عزیز تھے، میں ان سے یہ بات ان کی خدمت میں گوش گزار کیا کرتا تھا کہ جناب ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. وہ آئے نہیں کانے کرتے، ارے صاحب آپ کو پتا ہے اس زمانے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، زمانے والے کیا بولیں گے، میری بیوی کیا بولے گی، اور دفتر کی سہیلیاں کیا بولیں گی. لوگ کیا کہیں گے، ملا کے چکر میں آ گئے. اگر میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کیا بولیں گے، شرم آتی ہے مجھے. اس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن میرے پیارے تو خیر، وہ صاحب انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، وہ ہندوستان میں تھے، حضرت کا سفر ہوا ہندوستان میں تو دیکھا ان کے ایک مٹھی داڑھی، حضرت بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ماشاءاللہ جناب آپ نے داڑھی رکھ لی. نہیں مولوی صاحب میں نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی، مولویوں کی وجہ سے، مولویوں کہنے پہ. فرماتے مجھے اتنا دکھ ہوا. فرمایا پھر بھی پوچھا کیا بات ہے؟ کیا بات ہے کہ میرے یہاں ایک پھوڑا نکل آیا تھا گال پر، وہ گوڑا وہ پھوڑا ناسور بن گیا، آپریشن کرایا یہاں کھڈا بن گیا، بس میں نے اس کھڈے کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی. آ اس کو کیا ملا؟ فیصلہ کر لیں ہم لوگ خود ہی. اور ایک شخص ہے اس نے ہمت کی، داڑھی کا فیصلہ کر لیا، مجھے داڑھی رکھنی ہے. خاندان، برادری، معاشرہ، زمانہ، بیوی، دفتر کی سہیلیاں سب پیچھے لگ گئی، سب نے اس کو کہا اب تم مال لوٹ کیسے جاؤ گے مری پر؟ میں ابھی مری سے ہو کے آ رہا ہوں نا، تو وہاں تو مال لوٹ مال لوٹ. ایک صاحب ملے ملاقاتی، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے مال جا رہا ہوں. میں نے کہا اپنا مال بچانا، یہ جو ابھی عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، جو نور پیدا ہوا، ایسا نہیں بد نظری کر کے اس مال کو لٹا دینا، تو مال کی حفاظت ضروری ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں نا، انسان پیسے کماتا ہے تو کتنی حفاظت سے رکھتا ہے، عبادت کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس نور کی حفاظت نہیں کرنی جناب؟ یہ کیا بات ہے، نظروں کو آزاد چھوڑ دیا، یہاں دیکھے وہاں جائے کچھ نہیں. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اچانک نظر پڑ گئی تھی، اور اچانک نظر میں میرے مرشد فرماتے ہیں اچانک نظر کے معنی، اچانک نظر کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر کسی عورت کے آنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسے مسجد میں کوئی عورت آئے گی بھائی تصور ہے، لیکن اچانک کوئی آ گئے، اب ایک دم خیر نظر نیچی کر لی، اس کو اچانک بولتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، پہلی نظر معاف ہے، کہتے ہیں نا. اور پہلی نظر میں پتہ کیا کرتے ہیں، یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، پہلی نظر آنکھیں نہیں جھپک رہے، اور پورے مری روڈ تک پہنچا کے آتے ہیں پہلی نظر میں. پوچھو یہ کیا؟ او جی مولوی صاحب پہلی نظر معاف، یہ گڑبڑ بازی ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ چلو مان لو اچانک نظر معاف ہے، کہ سڑک پر جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جب معلوم ہے جہاں عورتیں جاتی ہیں اپنی نظر بچائے گا نہیں بچائے گا؟ اب بھائی معلوم ہے یہاں کیچڑ ہے، سنبھل سنبھل کے قدم رکھے گا نہیں رکھے گا؟ تو اسی طرح سے جہاں معلوم ہے عورتیں گزر رہی ہیں، تو اپنی نظروں کو کنٹرول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں چلو مان لو اچانک نظر معاف ہے. فرمایا اچانک نظر معاف تو ہے، لیکن نقصان سے خالی وہ بھی نہیں ہے. جیسے اگر کوئی آدمی غلطی سے زہر کھا لے گناہ نہیں ملے گا، جان بوجھ کر کھائے گا تو گناہ ملے گا، اگر غلطی سے زہر کھا لے گناہ نہیں ملے گا، نقصان تو ہوگا کہ نہیں؟ لہذا بد نظری کری، گناہ کیا، اچانک معاف تو چلو معافی ہے نا، چلو جی معاف ہے، نقصان سے خالی وہ بھی نہیں ہے. اور وہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نماز میں شکل یاد آ رہی ہے، وہ کہتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور دل تو کہتا ہے میں اس کے پاس ہوں. مولوی صاحب یاد آتی ہے، کیسے جان چھڑاؤں، بار بار پرانی پرانی شکلیں یاد آتی ہیں، اسکول کالج کی فیلوز یاد آتے ہیں، یونیورسٹی فیلوز یاد آتی ہیں، پرانے محلے والیاں یاد آتی ہیں، کیسے بچائیں؟ تو پتہ چلا وہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو دوسرے گناہ اور بدنظری کے گناہ میں بڑا فرق ہے. دوسرے گناہ اور بدنظری کے گناہ میں بڑا فرق ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہمارا جو دل ہے وہ 90 ڈگری اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے ایمان کی برکت سے. اب گناہ کیا، جیسے نماز نہیں پڑھی وہ دل پھرا، توبہ کی نماز پڑھ لی دل واپس ہو گیا، کوئی اور گناہ کیا دل پھرا توبہ کی واپس ہو گیا، فرمایا لیکن بدنظری کا گناہ اتنا عجیب ہے کہ جب انسان بدنظری کرتا ہے تو اس کا دل 90 ڈگری یوں پھرا، 90 ڈگری یوں پھرا، کتنا ہوا 180، 180 ڈگری، 180 ڈگری، یعنی اب وہ دل کا رخ حسین کی طرف اور پیٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. فرمایا اتنا بڑا نقصان ہے بدنظری کا کہ اب یہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران وہ شکل یاد آ رہی ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ اللہ کروں، لا الہ پڑھوں، استغفار پڑھوں، وہی شکل اس کے سامنے ہے. ہاں ایسی نحست ہے اس گناہ کی. تو میرے پیارے دوستو، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ہماری گناہ کی طاقت ختم ہونے والی ہے اگر ہم اس وقت یہ کہیں کہ ہم نے توبہ کی، گناہ چھوڑ دیا. میرے پیارے دوستو، اس وقت ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اگر ہم اللہ کے لیے آج گناہ چھوڑ دیں، گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے، گناہ کے اسباب ہوتے ہوئے اور گناہ کے مواقع ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر گناہ چھوڑ دیں، تو میرے پیارے دوستو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا، مقبول اور ولی اور دوست بنا لیں گے. مرنا تو ایک دن ہے، دنیا سے تو ایک دن جانا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ جا کر واپس نہیں آتا، کب جائے گا یہ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ ایام غفلت میں گزر جائیں کہ ابھی توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کرتا ہوں، کرتے کرتے غفلت کا یہ عالم ہو کہ اسی گناہ کی حالت میں ہمیں موت آ جائے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں، اگر مان لو تم نے گناہ سے توبہ کر بھی لی، لیکن اتنے دن جو تم اللہ تعالیٰ کے قرب، عنایت و مہربانی سے محروم رہے، اس کی کیا تلافی ہو. دنیا کے معاملے میں تو ہم چاہتے ہیں جلدی سے گاڑی آ جائے، جلدی سے مجھے اچھا والا موبائل مل جائے، جلدی سے مجھے اچھی والی نوکری مل جائے، جلدی سے مجھے پیسہ مل جائے. اللہ کے لیے ہم جلدی کیوں نہیں کرتے؟ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. جس آدمی نے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی، یعنی داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں گا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی داڑھی منڈائی نہیں. جو کما لا ذنب له، کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، کیسی عجیب نعمت. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ابھی ایک مٹھی داڑھی کا ارادہ کر لیا، اس نے داڑھی چھوڑ دی، تو جب ایک داڑھی ایک مٹھی ہوگی تب اس کو اجر ملے گا. نہیں، اگر ابھی اسی وقت بیٹھے بیٹھے میں نے مسجد میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، اب شلوار ٹخوں سے نیچے نہیں کروں گا، اب تمام گناہوں کو چھوڑ دوں گا، بس اسی وقت سے میرا میٹر شروع ہو گیا. کیسے عجیب نعمت ہے. اللہ اکبر، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو. گویا کہ اللہ تعالیٰ عنایت و مہربانیاں کے خزانے ہم پر انڈیلنا چاہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے اپنی حماقت اور نالاقیوں سے اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمتوں کے حاصل کرنے کے بجائے گناہوں کو اپنی طرف اور اللہ کے عذاب کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، کسی اللہ والے سے تعلق کر لو، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے قلوب میں یہ اثر رکھا ہے کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ایک ایسا عظیم خزانہ منتقل ہوتا ہے کہ وہ نعرہ لگاتا ہے، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ تو گریبا نہیں رہا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی برکت سے جذب کی دولت عطا فرماتے ہیں، ایسی قلب کے اندر ہمت عطا فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنے کے کا ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے میرے پیارے بھائی اور دوستوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور شریعت اور سلطنت پر عمل کرنا وہ اپنی جان اور زندگی کا خلاصہ سمجھتا ہے. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے من تمسک بسنتی، ایسے وقت میں جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، ایک سنت کو زندہ کرنا، فلہ اجر مئت شہید، 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا عجیب ماشاءاللہ، دیکھیے یہ سنت کی برکت ہے. بس ایک ایک سنت سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، 100 شہید کا ثواب اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ اکبر. اور کیا چاہیے میرے پیارے بھائی اور دوستو، اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لے. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ایک ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ہے بلوٹوتھ ٹیکنالوجی. آج کل موبائل پر سسٹم ہے نا بلوٹوتھ کا، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک موبائل میں اگر کوئی بیان، کوئی نعت شریف ہے، اور دوسرا موبائل والا وہ نعت شریف اور بیان لینا چاہے تو کیا کرتے ہیں، دونوں بلوٹوتھ آن کرتے ہیں. نیلا دان، اب وہ بلوٹوتھ کو آن کیا، اب سرچنگ پر لگتا ہے، وہ سرچ کرتا ہے، وہ پیغام بھیجتا ہے، وصول کرنے والا ریسیور وہ اس کی طرف پیغام آتا ہے کہ جی آپ کو فلاں موبائل والا یہ پیغام بھیج رہا ہے، کیا میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں، قبول کر لوں؟ یس کیا، اب وہ ٹرانسفر شروع ہو گیا، ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے، وہ اس موبائل میں منتقل ہو جاتا ہے. اب آپ کیا کہیں، کوئی تار ہے دونوں میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے قلب سے ہمارے قلب میں اللہ کی محبت کیسے منتقل ہوگی؟ ارے اللہ تعالی نے ایسی بلوٹوتھ ٹیکنالوجی اولیاء کے قلوب میں اور ہمارے قلوب میں بھی رکھی ہے کہ اللہ والوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے جو نغمے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور معرفت کے انوارات ہوتے ہیں، وہ بلوٹوتھ انہوں نے آن کیا کہ میں نے فلاں کو دینا ہے. اب وہ بیان میں بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ اس کی بات کو میں ایکسپٹ کروں یا نہ کروں؟ یس کر دیا، آیا بلوٹوتھ تو آن کر دیا. اب اس نے کہا یار مولوی صاحب کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو، ان کو پتا نہیں میری بیوی کتنا ناراض ہوتی ہے، یہی تو سمجھانا ہے، اب یہی تو ٹرانسفر ہو رہا ہے اللہ کی محبت اور تعلق کی وہ بات. اس نے کہا چلو یار، ناراض تو ہوگی لیکن اس کو راضی اور خوش کر دیں گے، منائیں گے اسے، اس کو یہی سمجھائیں گے کہ دیکھ یہ میرے گال ایک دن قبر میں کیڑے کھا جائیں گے، اگر اس گالوں پر آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باغ لگا دوں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، نبی بھی خوش ہو جائے گا. اب اس نے یس دبا دیا، ٹرانسفر شروع ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ تھوڑے دن بعد پتا چلا، اگلے سفر میں آئے تو کہا کہ جناب یہ وہ صاحب ہیں جس نے تمہارے پرانے بیان میں اب ارادہ کیا تھا میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا، تو ماشاءاللہ دیکھو ایک مٹھی داڑھی آ گئی. یہ وہ صاحب ہے کہ بیان دیکھیں نا، مونچھوں کی سنت یہ ہے کہ اس کو باریک کر دینا، یہ افضل ہے، اور یہ کنارہ اگر کھلا ہو تو یہ جائز ہے. یعنی کنارہ کھولنے کی مثال ایسی ہے جیسے دال کھانا، اور صاف کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے مرغی کھانا، وہ بھی مرغی کی ٹانگ. اب آپ بتائیے دسترخوان پر دال ہو اور مرغی ہو تو سب کیا کرے گا، دال کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ہر آدمی مرغی پر جائے گا. کیوں؟ افضل کھانا ہے، تو افضل کھانے کی وجہ سے غیر افضل کو دیکھتا نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، مونچھوں کی سنت تو افضل طریقہ یہی ہے کہ اس کو باریک کر دیں، اور اگر یہ کنارہ کھلا ہے تو یہ جائز درجے میں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کو باریک کر دیں. سبحان اللہ، آج ہمت ہے، آج موقع ہے، آج اگر ہم ارادہ اور ہمت کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور خوش کرنا ہے، تو میرے پیارے دوستو یہی وہ موقع ہے کہ جس کی اس موقع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گردنوں سے غلامی کا طاق نکال کر اپنے قرب اور ولایت کا تاج ہمارے سروں پر عطا فرما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بلوٹوتھ سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر ٹرانسفر ہوتا ہے بغیر تار کے بلوٹوتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قلوب میں بھی اثر رکھا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور تعلق منتقل کرتے رہتے ہیں. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاس بیٹھنے والے کے قلب کو محسوس ہوتا ہے یار اللہ کی محبت اور معرفت اور ایسا ایمان میرے قلب و جان میں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسی طاقت پہلے مجھے روحانی کبھی نہیں محسوس ہوئی تھی. بس اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو اپنے قرب اور لذت کا ایسا مقام عطا فرما دے کہ ہم آج جیتے جی گناہ چھوڑ دیں تو میرے پیارے دوستو نتیجہ یہ ہوگا خوش اور شادہ فراہم غزل خاک جائیں گے. اور اگر وہ موقع آیا کہ ہماری موت کا وقت آ گیا اور مرنے سے پہلے اگر ہم نے گناہ کو نہ چھوڑا تو پھر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک و سلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اپنی فرما برداروں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اے کریم مالک ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. اے کریم مالک اپنے کرم سے یا اللہ تعالی ہمارے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے, بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ علیم و خبیر آپ ہماری حاجات کو جاننے والے ہیں, اے کریم مالک ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے, اپنی محبت اپنے قرب کا اور دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے, گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے کریم مالک ہم سب کو شرافت بندگی عطا فرما, ہمارے قلوب کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما, اپنی محبت کامل عطا فرما, اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانیین کی محبت عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.